السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة قریش، اس کا نام قریش بھی اور ایلاف بھی دونوں نام آتے ہیں اور دونوں ہی پہلی آیت میں مذکور ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْش، لِإِيلَافِ ایلاف نام جس کا معنی الفت، محبت، انسیجت، اور قریش قبیلہ قریش، تو اول مخاطب اس کے قبیلہ قریش، اور اس کا مضمون سورۃ فیل گزشتہ سورۃ فیل سے مماثلت اور مطابعت میں ان پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ، یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے ایک مضمون دونوں صورتوں کا ایک مضمون ہونے کی بنا پر دونوں صورتوں کو ایک قرار دیا، بعض اسلاف سے یہ بھی آیا ہے کہ وہ سورۃ فیل کے بعد سورۃ قریش تلاوت کرتے ہوئے درمیان میں بسم اللہ چھوڑ دیتے اور اس طریقے سے وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے، چونکہ مضمون ایک ہے، بات ایک ہے، تو درمیان میں بسم اللہ کو چھوڑ دیتے، لیکن بہرحال یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں اور اس پر راجح قول ہے، بے شک مضمون دونوں کا ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر احسانات کا ذکر کرتے ہوئے جہاں اصحاب فیل کے واقعے کا ذکر کیا کہ کس طرح ان پر حملہ کرنے والے ہاتھی والوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، کیدہم فی تضلیل، ارسل علیہم طیراً ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فجعلہم کعصف مأکول، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا۔ اب یہ جو سورت شروع ہوتی ہے نا، لی ایلافی، لام حرف جار، اسے لام سببیہ بھی کہتے ہیں، یہ آگے کسی فعل سے متعلق ہوتا ہے، یعنی یہ جو فرمایا کہ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، کی ڈالنے کی وجہ سے کیا، لماذا فعلا، کیا کیا قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوا، کیا کیا، اس کا جواب یا تو اس سے پہلے کی سورت آیت جس میں ہے ارسل علیہم طیراً ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا کہ قریش کے دل میں محبت ڈالے، قریش کے دل میں محبت الفت ڈالنے کی وجہ سے۔ اور پھر اس کا متعلق اس صورت میں اگر دیکھا جائے، یعنی گزشتہ صورت کے ساتھ نہ بھی ملائیں، تو اس صورت میں اس کا متعلق آیت نمبر 3 ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے دل میں محبت الفت ڈالی، تاکہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، فلیعبدوا رب هذا البيت، تو یہ اس کے دو متعلقات بتائے جاتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ لی ایلافی سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے، یعنی یہ بات نکلتی ہے کہ ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا تاکہ قریش کے دلوں میں محبت ڈالیں اور ان کے لیے ان کے سفروں کو، سردی اور گرمی کے دو سفروں کو آسان بنائیں، تاکہ ان کے دلوں میں بیت اللہ کے رب کی عظمت پیدا ہو جائے۔ رب ھذا البیت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اسی گھر کی بدولت حاصل ہوئی، اور یہ وہ خود بھی جانتے اور مانتے تھے کہ انہیں پورے عرب میں، جہان بھر میں عزت اسی گھر کی بدولت حاصل ہوئی، اور اسی گھر کے رب نے انہیں اصحاب فیل کے حملے سے بچایا، اسی گھر کی خدمت ہے کہ پورے عرب میں بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، جو کچھ بھی انہیں نصیب تھا وہ اسی گھر کے رب کی بدولت نصیب تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اس کا رب ہے جس نے ہمیں یہ عزت دی، جس نے ہمیں یہ سعادت دی، جس نے ہمیں یہ خدمت کی توفیق دی، اور جس نے اسے باہر والوں کے حملے سے، سازش سے، قیدہم فی تضلیل بچایا اور انہیں ناکام کیا۔ اب پھر تقاضا کیا ہے، یہ محبت سے عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس صورت سے ہمیں بہت اہم پیغام ملتا ہے کہ لوگوں کو، گھر والوں کو، بچوں کو الفت، محبت، توجہ اور نعمت، خدمت کر کے دین کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو، اہل مکہ کو جب دعوت دی تو ان پر احسانات کا ذکر کیا، ان کی نصرت کی، ان کی حفاظت کی، ان کو کئی طرح کی نعمتیں دیں۔ کتنے احسانات کیے، اور پھر ان کے دلوں میں محبت ڈالی، لِإِيلَافِ، سب سے پہلی بات۔ تو دعوت دین کا کام الفت و محبت سے ہونا چاہیے اور ساتھ نعمت بھی۔ آج دیکھیں کہ جو بھی اہل توحید پارٹیز ہیں، اب وہ سیاست کی جانب جو آ رہی ہیں نا، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ خدمت سے ابتدا کرتی ہیں۔ اہل توحید سیاست بھی کرتے ہیں تو ان کی سیاست سازش نہیں، ان کی سیاست منافقت بھی نہیں، ان کی سیاست خدمت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اہل توحید کی نشانی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کی پہچان ہے کہ ان کی سیاست خدمت سے ہوتی ہے، خدمت انسانیت سے، ٹو سرو ہیومینٹی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جوک تر جوک ان کے قریب آتے ہیں، جس طرح وہ غربا کی، مساکین کی واٹر پمپس لگوانا، راشن دینا، ان کے بچوں کی تعلیم، کچن کا راشن، اور سب سے بڑھ کے ہر آفت اور مصیبت کے وقت کسی بھی حکمران اور پارٹی سے پہلے ان کے لیے وہاں میسر ہونا، پہنچ جانا۔ یہ وہ دلوں کے ساتھ تعلق ہے جو دین کو راسخ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو، جو عرب کا معزز قبیلہ تھا، یہ انسانی غیرت دلائی، یہ احساس دلایا کہ یہ سب تم پر کس نے کیا۔ دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی، تمہارے دل میں اس گھر کی محبت ڈالی، اور اس سے تمہیں عزت ملی، اس سے تمہاری تجارت بڑھی، دور دراز ملکوں کے سفر تمہارے لیے آسان ہوئے، تمہیں باہر حفاظت ملی۔ تو تمہیں تو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور کھلائے گا، خوف سے امن دیا اور دیا۔ تو یہ تمہارے سامنے ہیں، اور جن آبا کی، بڑوں کی تم بات کرتے ہو، تمہارے انسیسٹرز، ان میں ابراہیم کا بھی تو تم نام لیتے ہو۔ ایون کہ یہودی مشرک وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام تو اپنے رزق کو رب سے جوڑتے تھے، والذی ہو یطعمنی ویسقین، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو سب تمہیں ملا ہے اسی ابراہیم کی دعا کی بدولت ہے علیہ السلام۔ اور وہ ابراہیم حنیفم مسلمہ تھا، وہ ان بتوں سے نہیں مانگتا تھا بلکہ ان کو توڑتا تھا۔ اور آج تم نے اس کعبہ میں 360 بت سجائے ہیں اور تم ان سے مانگتے ہو، کچھ تو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں لوگوں کے دلوں میں کیا مقام و مرتبہ دیا، الفت ڈالی۔ لِإِيلَافِ قُرَيْش، یہ سورت کی ابتدا ہے۔ اور ہمارے لیے جو سیکھنے کا پہلو ہے نا، بگ ایڈوائس فرام دس سورہ ٹو آل آف اس، کہ دین کا کام خدمت، محبت، الفت اور نعمت دے کر دعوت دیں، بچوں کو یا بڑوں کو اس طرح مائل کریں۔ یہ پہلو اپریشیٹنگ ہے کہ درس قرآن ہوتا ہے یا کوئی حلقہ ہے، دینی گیدرنگ ہے، تو اس میں کھانے پینے کا، ریفریشمنٹ کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ بہت اپریشیٹنگ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس نے بنی آدم کو، اس نے اقوام میں سے معزز قبیلہ قریش کو کھلایا، اس نے ان کی مدد کی، اس نے ان کی حفاظت کی، اس نے ان کی تجارت پڑھائی، اور پھر انہیں دعوت دی، ان سے تقاضا کیا، انہیں احساس دلایا، فَلْيَعْبُدُوا 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 رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ آج یوتھ کو، جنزی کو اسی طرح رب کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، ان پر رب کی نعمتیں اور احسانات، اور گھر والوں کی، بڑوں کی یا مدرس کی خدمت، محنت، محبت، الفت، اٹینشن، توجہ۔ یہ جنزی پیار کی بھوکی ہے، اور اگر انہیں یہی الفت ماں سے مل جائے تو ماں انہیں جیسا چاہے بنا لے، پھر یہ بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام بھی کر دیتے ہیں۔ حیران ہو جائیں گے، یہ آپ کے لیے ہر خطرے میں کود جائیں گے اور جان دینے سے بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ تو تو آپ نے اس موقع کو رب کے ساتھ جوڑنے میں استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے ساری محنت کرنی ہے، ہر سہولت دینی ہے، ہر نعمت دینی ہے. مقصد انہیں بگاڑنا نہیں، بنانا ہونا چاہیے، رب کا بندہ بنانا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ ساتھ ساتھ احساس دلاتے رہنا ہے. کچھ بھی کر رہے ہیں نا تو اسے رب کی طرف جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے احسانات کیے، بیرونی حملوں سے بچایا، ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، ان کے لیے تجارت کو آسان کیا. پھر کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا الَّذِي أَطْعَمَهُمْ. اور وہ ہر بار کہتے تھے نا کہ ہمارے آبا، ہم بڑوں کے خلاف نہیں جا سکتے، یہ ہمارے بڑوں کے بتائے بنائے ہیں. تو انہیں یہ احساس دلایا، یہ گھر، اس کی بنیادیں کس نے اٹھائی، کس نے تعمیر کیا اور کس مقصد کے لیے کیا تھا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةِ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. کہ جن انسیسٹرز کی، آبا کی تم بات کرتے ہو، ان کے جد امجد کا، ابراہیم کا، جس ابراہیم کا تم نام لیتے ہو، یہ دعا تھی، یہ عقیدہ تھا، یہ نیت تھی، یہ مقصد تھا کہ اللہ اس وادی غیر ذی زرع کو تو آباد کر، ہمارے رب تو یہاں رزق کی برسات کر، رب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر. کس لیے؟ لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، جو یہاں ہے فَلْيَعْبُدُوا، اللہ نے جس کا تقاضا کیا ہے کہ ان پر لازم ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہی تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا. آج ان کی دعا کی بدولت، تعمیر کعبہ کی بدولت، عبادت کی بدولت، تم جو کھٹی کھا رہے ہو، تم جو کمائی لے رہے ہو، تم جو عزت اٹھا رہے ہو، تم جو حفاظت پا رہے ہو، تم جو خوشحالی میں ہو، تم جو امن میں ہو، تم انسیسٹرز کی بات کرتے ہوئے ابراہیم کو کیسے بھول جاتے ہو جن کی یہ دعا تھی. لعلہم یشکرون. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا دیکھیں، سورہ بقرہ آیت 126 ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا. یہاں ہے آمنہم، آمنہم من خوف، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر، روز آخرت پر ایمان لائیں، ان کے کھانے کو میوے عطا فرما. اللہ اکبر. اطعمہم، اللہ نے دعا قبول کی، انہیں کھلایا. من جوع، بھی غور طلب بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع تھی نا، دعا مانگ رہے ہیں امن کی، رزق کی، تو اس میں جو الفاظ ہیں آپ غور کریں، اس میں بلد میں الف لام نہیں ہے. بلدن آمنا، رب اجعل هذا بلدن آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. لیکن جب وہ شہر آباد ہو گیا تو دعا یوں مانگی کہ هذا البلد آمنا. ایک جگہ پر هذا بلدن آمنا ہے، الف لام نہیں ہے، هذا البلد نہیں ہے، اور دوسری جگہ پر الف لام ہے، هذا البلد. تو فرق یہ ہے کہ جب وہ وادی غیر ذی زرع تھی مانگ رہے تھے تو ہذا بلدن آمنا، نکرا، اس شہر کو امن والا، اور جب وہ آباد ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے، تو دعا مانگی کہ ہذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے. اور امن بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ خوف بہت بڑی آزمائش ہے. رازی فرماتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا، اگر آپ کو بیماری اور خوف میں سے ایک کے انتخاب پر مجبور کیا جائے تو آپ کیا اختیار فرمائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیماری کو اختیار کروں گا، کہ اس میں آدمی کھا پی اور سو تو سکتا ہے، خوف میں تو اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. آپ ایک بکری کا تصور کریں جس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، وہ کھاتی پیتی رہے گی، سو بھی جائے گی، مگر ایک تندرست بکری جس کے سامنے بھیڑیا ہو، وہ نہ کھا سکے گی، نہ پی سکے گی، نہ آرام کر سکے گی، حتیٰ کہ بھوک میں مر جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بھوک سے کھلانے اور خوف سے امن دینے کی نعمت کا ذکر فرما کر اپنی عبادت کی دعوت دی، حکم دیا۔ اور جیسے ان مقامات پر بھی ہے کہ جیسے ابراہیم میں دعا کرتے ہوئے انہوں نے یہ مانگا کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ آج ان کے نام لیوا بڑے انسیسٹرز آبا کہنے والے اپنے جد امجد کو بھول جاتے ہیں اور اس گھر میں بت بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے ابراہ کے حملے میں بھی کوئی کردار ادا نہ کیا، اور یہ مانگتے رہے تھے اس گھر کے رب کی کہ جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور پھر دیکھا کہ اس نے حفاظت کی۔ اسی طرح وہ جو تمہیں کھلاتا ہے اس کو چھوڑ کر، وہ جن کو تم کھلاتے ہو، آگے پکوان رکھتے ہو، ہٹے گٹے دیتے ہو، بکرے جانور ذبح کرتے ہو اور ان کے آگے مٹھائیاں رکھتے ہو، نذرانے بانٹتے ہو، اسی وجہ سے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، مالکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو۔ اور پھر انہیں جب توڑا ضربم بالیمین، تو وہ بچا بھی نہ سکے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہارا کیا کریں گے، جو تمہیں جواب نہیں دے سکتے وہ تمہاری پوری کیا کریں گے، اور جن کے سامنے تم میٹھے پھیکے رکھتے ہو وہ تمہیں رزق کیا دیں گے۔ یہ ہے سورت قریش، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو عبادت کی دعوت دی، اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ دعوت دین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سختی کا نہیں، محرومی کا نہیں، بلکہ الفت کا، سہولت، خدمت، نعمت دینے کا، کرنے کا، اور پھر دعوت کا کہ فلیعبدو۔ آپ ازما کے دیکھ لیجئے گا، جو دن بھر میں بچوں کو لاڈ پیار دیتے ہیں نا، اگر نماز فجر سے پہلے دے دیں، مثلا وہ انہیں اٹھانا یا انہیں ہاتھ پھیرنا، یا جیسے میں اپنی بیٹی کی جو اس کا کنگھی ٹائم ہے وہ صبح کا رکھ لیتی ہوں، اس سے اس کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور وہ ایک لمس بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ان کی فیوریٹ چیز ان کو صبح کو کھلا دینا، صبح کو دے دینا، یعنی جس کو کھانے کے لیے وہ اٹھ جائیں گے، ان کو جگا کے ان کے سامنے رکھ کے انہیں باتھ روم بھیج دینا تاکہ وہ کھانے کے لیے جب وضو کر کے آئیں گے، کھائیں گے اور پھر قرآن اور نماز کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ وہ اللہ کی سنت ہے، اور اس کی برکت بھی آپ نے دیکھی کہ کیسے ظالموں کے دل پھرے، کیسے آج بھی ایون قیادت سیادت قریش کو حاصل ہے، اور کیسے ان کے لیے وہ سفر، اس کی انسیت نے ان کے لیے ہجرت اور جہاد کے رستوں کو آسان بنایا۔ یہ میں اس لیے پہلے بتا رہی ہوں تاکہ پڑھتے ہوئے مشکل نہ ہو، کیونکہ صرف 4 ہی آیات ہیں اور 17 کلمات، اور 17 کلمات یہ جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اس میں بھی وہ ایک پہلو ہے بشارت کا کہ ایون ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو اس طرح صرف اس سورت کے پڑھنے سے 730 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر سمجھ لیں گے تو دنیا آخرت بن جائے گی۔ ہمیں بھی تو ہمارے رب نے کھلایا پلایا، یہاں تک پہنچایا، حفاظت کی، نصرت کی، مدد فرمائی، ہم کتنی اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم کیا حق ادا کرتے ہیں، کتنی فرما برداری کرتے ہیں، عبادت نماز بھی اور عبادت زندگی کے ہر کام، ہر معاملے، ہر موڑ میں اس کی فرما برداری بھی۔ پھر اسی طریقے سے جس رب نے دیا، جس رب نے کھلایا، تم وہ آگے کتنا دیتے اور پہنچاتے ہو، کتنے لوگوں کو کھلاتے ہو، کتنے لوگ تمہارے شر سے مأمون ہیں، محفوظ ہیں، جس رب نے تمہیں اتھارٹی دی، جس رب نے تمہیں مأمون محفوظ کیا، آج تمہارے شر سے تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارے منصب، تمہارے اقتدار، اختیار، سربراہ ہونے سے اگر ماتحت نیچے والے، ارد گرد والے محفوظ مأمون نہ ہوں تو بتاؤ کہ کیا حق ادا کیا۔ اب ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں اور اس نصیحت کو اپنے لیے قبول کرتے ہیں، دلوں کو مائل کرتے ہیں، اور یہی طریقہ دوسروں کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ لِإِيلَافِ، مانوس کرنے کی وجہ سے، الفت ڈالنے کے سبب، کس کو الفت ڈالی؟ قریش، قریش کے۔ ایلاف، الفت سے محبت، انسیت، دلوں کو جوڑنا، جیسے کتاب کی مختلف باتوں کو اکٹھا کر کے ترتیب دے کے جب جوڑ کے جمع کر کے لکھا جاتا ہے تو وہ کتاب کی تالیف کہلاتی ہے، اور اسی سے مؤلف ہے، یعنی تالیف دینے والا۔ گویا الاف کے مفہوم میں الفت، معانست اور قریش کے منتشر افراد کی اجتماعیت سب کے مفہوم پائے جاتے ہیں، یعنی دل کا جوڑنا بھی اور لوگوں کو جوڑنا بھی اور باہر کے لوگوں کو ان کے لیے مائل کرنا بھی۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اس لحاظ سے الاف کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ قریش حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا، خاندان کا کوئی فرد کہاں کہاں کہاں۔ سب سے پہلے قصی بن کلاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں سے ایک دادا، جد اعلیٰ کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، تو اس نے اپنے سارے قبیلہ کو مکہ میں اکٹھا کر دیا۔ اس بنا پر قصی کو مجمع کا لقب دیا گیا، اور اسی لیے قریش کو قریش بھی کہا گیا، کیونکہ قریش اٹ سیلف میں یہ قرشن کی تصغیر ہے، قارشا یقریش قرشن۔ چونکہ یہ لوگ مختلف جگہوں میں بکھرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کے دل میں یہ خیال ڈالا اور اس طرح ان سب کو مکہ میں یہاں اکٹھا کیا، تو اس بنا پر ان کا نام قریش پڑ گیا۔ اور قریش کا مطلب اجتماع، پہلے متفرق تھے، اللہ نے مجتمع کر دیا، اور اسی وجہ سے جد اعلیٰ کا نام مجمع بھی پڑ گیا، اور پھر اس سے انہیں کعبہ کی تولیت بھی مل گئی، اور یوں یہ اور ایک مجتمع ہو گئے، جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ کہاں الگ الگ تھے کہ ایک دوسرے کو نہ جانتا تھا کہ کون کہاں ہے، اور کہاں یہ کہ باہر والے ان کی قیادت پر جمع ہو گئے، سب یہیں آ کے اکٹھے ہو گئے۔ الاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہاشم کے بیٹوں کو خیال آیا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو ان قافلوں کے ذریعے ہوتی تھی جو یمن سے شام اور فلسطین تک جاتے تھے۔ یمن میں بلاد مشرق سے تجارت ہوتی تھی اور شام میں افریقہ اور مصر سے، تو ہاشم کے بیٹوں نے آس پاس کے علاقوں سے تجارتی روابط قائم کیے اور عملاً تجارت میں حصہ لینا شروع کیا، جس سے مکہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل مارکیٹ بن گیا۔ قریش کے قافلے سال بھر میں دو تجارتی سفر کرتے تھے، گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے کیونکہ یہ مکہ کی نسبت بہت ٹھنڈے تھے، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا کیونکہ یہ مکہ کی نسبت گرم تھا۔ تو سال میں ان دو تجارتی سفروں سے، یعنی جسٹ ٹو ٹورز، ان کی معیشت کی مضبوطی ثابت ہوتے، آمدنی اتنی ہو جاتی تھی کہ سال کا باقی حصہ آرام سے گھر بیٹھ کر کھاتے تھے، پھر بھی ان کے پاس بچ جاتا، بلکہ کھلاتے تھے، ضیوف الرحمن کی، زائرین کی، حجاج کی خدمت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ دونوں اسفار آسان بنا دیے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور ان کے دلوں میں یہ سب کرنا آسان اور پسندیدہ بنا دیا۔ تو الاف کے بھی دو معنی ہیں، دلوں کا جوڑنا بھی اور جسموں کا جوڑنا بھی۔ پھر اسی طرح قریش، یہ بھی پہلے متفرق تھے، الگ الگ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جمع کر دیا، اور یوں ان کا نام قریش پڑ گیا، یعنی مجتمع، جو ایک جگہ جمع اور اکٹھے ہوں۔ اور ایک اور بھی وجہ ہے، یہ نام سمندر کی ایک مچھلی کے نام پر رکھا گیا جسے قریش کہتے ہیں۔ بعض ڈکشنریز میں ہے کہ اس کا نام دابۃ البحر، یا بعض میں ہے قلب البحر، جو سمندری حیات میں سب سے زیادہ طاقتور اور غالب مچھلی ہے۔ تو قریش بھی اس قرش کی جانب منسوب ہیں جو سمندر کی طاقتور ترین، من اقوى الدواب، غالب ترین قسم ہے۔ تو اس بنا پر سمندر کی مخلوق وہ قرش البحر، قلب البحر، دابۃ البحر، اور یہ قریش لوگوں میں، اقوام میں معزز، غالب اور طاقتور، ان کی طاقت کی وجہ سے ان کا نام قریش پڑ گیا، بالکل سمندر کی مخلوق کی طرح۔ جس طرح وہ جانوروں کو دانتوں سے اس طرح کاٹتی جیسے تلوار کاٹتی ہے، تو قریش طاقت اور تلوار کی مانند۔ اور قرش کا ایک مطلب تجارت بھی ہے، قریشی التجار تھے، اس بنا پر انہیں قریش کہا جاتا۔ تو کتنے ہو گئے، مجتمع ہونے کی بنا پر، تجارت کی بنا پر، اور طاقت کی بنا پر۔ جس طرح ایک سمندری مخلوق کو قرش البحر کہا جاتا ہے، تو یہ قریش لوگوں میں کتنا بڑا احسان ہے، الاف بھی کئی لحاظ سے اور قریش بھی کئی لحاظ سے، یعنی ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے عزت کے کئی پہلو جمع کر دیے۔ ان صورتوں، یعنی سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، اور ان کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے کئی احسانات ذکر فرمائے، جس میں پڑھنے والوں کے لیے دعوت فکر ہے اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں، ذات میں، ارد گرد میں۔ ذرا دیکھو تو سہی کہ تمہارے رب کے تم پر کتنے احسانات ہیں۔ قریش مکہ معظمہ میں رہتے، کعبہ کے متولی تھے، تجارت کرتے، اور پھر تجارت کے لیے راستے جو اس وقت غیر محفوظ تھے ان کے لیے محفوظ و مأمون، خواہ وہ ان کا اپنا شہر ہو یا باہر سفر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے موافقت، محبت ان کے دل میں ڈال دی، نہ انہیں سردی کے سفر میں مشقت محسوس ہوتی نہ گرمی میں۔ اور سفر ہی دنیا میں وسیلہ ظفر ہے، اور سفر ہجرت کی علامت ہے۔ جبکہ گھروں میں بیٹھا رہنا، حلال کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، دین کے لیے نہ نکلنا، یہ برکت سے محرومی ہے۔ اور سفر سے جو مال، دولت، تجربہ، کیونکہ وہ علم جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ علم جو کون، کائنات، دنیا سے حاصل ہوتا ہے، اسے اوپن ڈکشنری کہا جاتا ہے، یعنی سفر یہ اوپن یونیورسٹی ہے۔ پھر یہی سفر سے مانوس ہونے کی نعمت قریش کو بھی آگے چل کر ہجرت کے سفر میں کام آئی، پھر کفار کے ساتھ لڑائی میں، اور اس کے بعد روم، شام، عراق، فارس، ہند و سندھ میں، مصر و افریقہ، بلکہ مشرق و مغرب کی فتوحات میں کام آئی۔ تو حقیقت یہ ہے، مسلم قوم کے دنیا پر غالب آنے اور غالب رہنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ وہ سفر سے نہ گھبرائیں، اور جب نکلنے کا موقع ہو زمین سے ہی نہ چمٹ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں ٹورزم کے نام پر مختلف ملکوں میں، دنیا کے کونوں میں جانا، کئی ملک نہ صرف اپنی معیشت بنائے ہوئے ہیں بلکہ اپنی ایجادات، دریافت، تحقیق اور باقاعدہ علم کا اسے دروازہ بنائے ہوئے ہیں۔ کافی اقوام بری، بحری، فضائی سفروں کے اجارہ دار ہیں، اور مسلمان یہ سبق بھول گئے ہیں، لہو لعب میں غرق ہو گئے ہیں۔ ہم نے دنیا کو پڑھا نہیں، نہ دین کو پڑھا، نہ دنیا کو۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا اور ہمیں اپنا احسان یاد کرایا، اور پھر جو وقت صحت میں، فراغت میں، امن میں نصیب ہوتا ہے، اس وقت کو کہاں یوٹیلائز کرتے ہیں؟ اس وقت کو عبادت میں، اس وقت کو خدمت میں، اس وقت کو ذکر الہی میں لگانا چاہیے، رب کی فرما برداری میں، نہ کہ ٹائم مل گیا تو کوئی سیریز شروع کر لیں، نیٹ فلکس کھول لیں، یوٹیوب پر ڈرامہ چل رہا ہے، یا جسٹ سکرولنگ میں۔ اللہ اکبر، یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ایک امن والا حرم بنا دیا ہے جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ اور فرمایا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اور کیا ہم نے انہیں ایسے امن والے حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، یہ ہماری طرف سے رزق ہے۔ یہ مت بھولیں کہ یہ صرف اہل مکہ، اہل قریش کے لیے ہے، یقیناً حرم اول ان کے لیے اور پھر سارے عالم کے لیے ہے، خاص طور پر عالم اسلام۔ ہمیں نعمت اسلام، نعمت قبلہ، نعمت دین، اور پھر اللہ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں، خاص طور پر نعمت رزق، نعمت گھر، نعمت گاڑی، نعمت رشتے، نعمت صحت، نعمت کاروبار، نعمت سہولت، سکھ کے سانس، بغیر بیماری کے، بغیر کسی مشکل کے، ہمارے پاس اتنی سہولیات، کیا یہ نعمتیں کم ہیں جو ہم اپنی زندگی کو نہ صرف یہ کہ رب کی عبادت میں لگائیں کم، بلکہ اس کی نافرمانی میں لگائے ہوئے ہیں؟ یہ زیب نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر صرف حرم اور مکہ ہی نہیں بلکہ عام بستی کی بھی مثال دی، جیسے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. واللہ یہ آیت پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ تو پاکستان کی، ہمارے ملک کی، ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح ایون ہر کوئی دیکھے، نہ اس سے افریقہ بچا ہے نہ امریکہ بچا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے امن دیا، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے پاور دی، پھر انسان نے، لوگوں نے، بستی والوں نے اسے کن کاموں میں لگا دی؟ ظلم میں، غصب میں، زیادتی میں اپنی پاور کا غلط استعمال کیا. اللہ نے وسائل دیے، اللہ نے پاورفل بنایا، اللہ نے طاقت دی، پھر یہ کہ ظلم، زیادتی، رب کی نافرمانی میں زندگی گزاری، وسائل لگائے اللہ کی نافرمانی میں. اب دیکھیں کہ ملک پاکستان کا حال، ملتان ہے تو مدینہ الاولیاء، گلی محلے شرک کے اڈے، اور بتائیں کون سا شہر یا کون سا چوک بچا ہے کہ جہاں پر غیر اللہ کے نام کے علم نہ ہوں، اللہ کی نافرمانی کے کام نہ ہوتے ہوں، اس کے ساتھ شریک نہ کیا جاتا ہو. عدالتیں ہیں تو صریحاً اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرتی ہیں. قوانین اسلام اپنے ملکی آئین اور ترامیم کا نام لے کے قوانین اسلام کو پامال کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ کس طرح مخالفت ہے اور اعلان جنگ ہے کہ سود، رشوت، حرام خوری کتنی عام ہے، اور یہ مختلف سکیمز اور آفرز اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ناموں پر متعارف کرائے جاتے ہیں، انشورنس ہو، بیمہ ہو، اور نہ جانے کیا کچھ، کہ کیسے حرام کے مختلف نام رکھے ہیں. اور اسی طرح ڈرنکس، بیئر بارز، نہ صرف یہ کہ یہاں شراب کے اڈے ہیں بلکہ اب تو ایکسپورٹ کی جاتی ہے، اور بلکہ ایکسپورٹرز میں مسلم ممالک کے نام، کتنی شرمندگی اور افسوس کا مقام ہے. پھر کہتے ہیں کہ مسلمان سچے ہیں، حق پہ ہیں، تو اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ جب اللہ نے تمہیں اسلام کی وجہ سے غلبہ دیا، جب مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہیں محفوظ بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مامون رکھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کے وسائل دیے مسلم ممالک میں، بلکہ زیر زمین جہاں جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے، اللہ تعالیٰ نے زیر زمین وہ معدنی یافت، وہ خزانے، وہ نعمتیں، چیزیں رکھی کہ مفت کی کمائی کے اڈے ہیں، یعنی آپ کو بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا ہے. پاکستان کو دیکھیں، کیسے کہا جاتا ہے سونے کی چڑیا ہے. زیر زمین وہ چیزیں ہیں کہ کچھ نہ کرنا پڑے اور عوام بھوکی نہ مرے. مگر پھر غربت، معیشت کی تنگی، اوپر سے قرضے، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے ضمیر کو بیچ ڈالا. ہم رب کے بندے بننے کے بجائے اس کے دشمنوں کے ایجنٹ بن گئے. اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی، اللہ نے اپنے گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے برکت، فضیلت عطا کی، حفاظت کی، خوشحالی، فراوانی دی. تم دین کا خادم بننے کے بجائے تم دنیا کے خادم اور دنیا کے بیٹے بن گئے. آج بھی اگر ہم دین کے نمائندہ بن جائیں، دین کے پیروکار بن جائیں، دین کے پیروکار بن جائیں، تو اللہ کے وعدے سچے ہیں. احفظ اللہ یحفظک ذالک الدین القیم. یہ سنوار دینے والا، سنبھال لینے والا، اصلاح کرنے والا دین ہے. تم اللہ کے قوانین کی رعایت رکھو، اللہ تمہاری رعایت رکھے گا، تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت کو، تمہاری عزت کو، تمہاری قوت کو برکت والا بنا دے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا. جہاں یہ ماضی کی بات ہے، حال کی بات ہے، وہیں مستقبل کی بھی بات ہے، کیونکہ ماضی میں حتمیت، گارنٹی، وعدہ اور زیادہ ہوتا ہے. یعنی ایک بات جو اللہ نے پوری کر دی، تم نے دیکھ لیا، تو وہ مستقبل میں کیسے نہیں ہو سکتی. تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تمہیں کھلایا، جب تم اس کی عبادت کرو گے وہ تمہیں اور کھلائے گا. وہ جس نے تمہیں امن دیا، جب تم اس کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اس کا حق ادا کرو گے، اس کی زمین پر اس کا دین نافذ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے زمین سے، آسمان سے تم پر کھول دے گا، ہر طرف سے تمہاری حفاظت کرے گا. تولیت پر اگر یہ اعزاز ہے، تو توحید پر، اس کی عبادت پر کتنا اعزاز ہوگا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تفلحون، فلاح پا جاؤ گے، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ اپنی فوج کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اس پر کار بند ہو جاؤ۔ لفظی ترجمہ دیکھیے اور اپنے لیے اس میں سے پیغام لیجئے۔ لإيلاف قريش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، إيلافهم ان کا مانوس کرنا، رحلہ، رحلہ سفر کو کہتے ہیں، رحلہ سفر، الشتائی، الشتاء موسم سرما، سردی، والصیف اور گرمی، یہ سین والا صیف نہیں ہے جس کا مطلب تلوار ہے، یہ الصیف صاد گرمی، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ مشکل سے مشکل کام اللہ تعالیٰ کیسے کسی کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اس سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، تو اس نعمت کو کیوں نہیں سمجھتے اور پھر اس نعمت کو رب کے رستے میں کیوں نہیں استعمال کرتے لگاتے؟ الذی، وہ جس نے، اطعمہم، انہیں کھانا دیا، من جوع، بھوک سے، وآمنہم، اور انہیں امن دیا، من خوف، خوف سے۔ اس میں بھی بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں۔ جو اطعم ہے نا، طعام، یہ جن و انس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں آتا، باقی بھی جانور کھاتے ہیں، وہ عقل ہوتا ہے، لیکن یہ جو طعام ہے، اس میں رزق، اس میں طیب، اس میں ذائقہ، اور اس میں ملنے والی غذائیت، یہ سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا جامع لفظ ہے، اطعام، طعام، باقی کے لیے کیا آتا ہے؟ عقل، اور اسی طرح اس کے علاوہ۔ اور پھر یہ جو ہے نا من جوع، اس میں بھی جواب ہے۔ عام طور پر بعض ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اس نے پھر کھانے کا وعدہ دیا ہے اور مسلمان اس کے بندے ہیں تو بھوکے کیوں؟ یاد رہے کہ یہاں من جوع ہے، یعنی بھوک سے، اور اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جوع ہے، خصاصہ نہیں ہے، خصاصہ کہتے ہیں کہ غربت سے بھوک، اللہ تعالیٰ نے تو غربت نہیں دی، مسلمانوں نے خود مقدر بنائی، نہ اہلی کی وجہ سے، نہ شکری کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ اور پھر اسی طرح مسغبہ، یہ شدید قحط کو کہتے ہیں، یہ من مسغبہ بھی نہیں ہے، من خصاصہ بھی نہیں ہے، من مخمصہ بھی نہیں ہے، جو شدید بھوک، جوع ہے، جوع کہتے ہیں فیلنگ آف ہنگر، یعنی جسٹ بھوک شروع ہوتی ہے اور اللہ کھانا دے دیتا ہے۔ کبھی نوٹس کیا؟ ابھی بھوک تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور بلکہ بعض اوقات تو دل کسی خاص چیز کا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ بغیر ایفرٹ کے، محنت کے، وہ پہنچا دیتا ہے، اس سے نواز دیتا ہے، وہ کھلا دیتا ہے۔ اطعمہم من جوع، اللہ اکبر، بہت اس میں اہم پیغام ہے۔ پھر جو دنیا اعتراض کرتی ہے نا کہ پھر مسلمان یا اللہ کی مخلوق بھوک کا شکار کیوں، یا جس طرح رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے کہ تقریباً بلینز لوگ دنیا میں بھوکے رہ جاتے ہیں روزانہ، تو یہ صرف اور صرف گلوبل فوڈ ڈسٹریبیوشن انجسٹس ہے، دنیا کی ناانصافی ہے، ناقدری ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک معین معلوم خزانے رزق کھولے ہیں۔ یہ انجسٹس ہے جس کی وجہ سے کوئی ضائع کرتا ہے، دوسرا بھوکھا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنیں گے، خاص طور پر اس کے بعد جو آگے والی صورت ہے، کھانا کھلائیں گے تو اس میں برکت آئے گی، جتنا ضائع کریں گے اتنی مشکلات آئیں گی، اتنے پرابلمز آئیں گے۔ جب کسی بھی ملک کی معیشت تنگ ہوتی ہے، غربت آتی ہے، بھوک آتی ہے، تو صرف اس سے محکوم طبقہ یا غریب طبقہ ہی متاثر نہیں ہوتا، اس کی لپیٹ میں امراء بھی آتے ہیں، حکمران بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو انجسٹس ہے نا، فوڈ ڈسٹریبیوشن انجسٹس، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ کے وعدے دیکھیں، اس کی برکتیں دیکھیں، اس کی رحمتیں دیکھیں۔ اسی لیے یہ ناشکری ہے کہ انسان خود کھائے اور اس کا ساتھ والا بھوکا رہ جائے۔ اسلام میں طعام طعام کی کتنی ترغیب ہے، اور ایون اس میں کام نہ کرنے والا اللہ کی طرف سے ہلاکت کا مستحق ہے۔ آگے ویل کا لفظ آیا نا سورۃ المعول میں، ولا یحض علی طعام المسکین فویل، بس ہلاکت ہے۔ پھر یہ کہ جو کھلانے والا ہے، اطعمہ، اس نے کھلایا، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کا شکر کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے جھک جانا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، سانس بھی اس کی فرما برداری میں لگانا، ہر ہر سانس، ہر ہر پل اس کے حکم کے مطابق، اور پھر یہ کہ پریکٹیکلی جو اس کے احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان کی ادائیگی، مثلا عبادت میں سر فہرست نماز اور پھر سجدہ ہے، اور پھر ساری زندگی اسی بندگی میں گزارنی ہے، ساری زندگی اسی بندگی میں۔ فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ امن بڑی نعمت ہے، رزق کی جتنی فراوانی ہو، امن نہ ہو تو انسان ڈر سے مر جائے۔ خوف موت ہے، خوف موت ہے، اور امن زندگی ہے، اور زندگی رب کی بندگی کا نام ہے۔ اہل مکہ کو، عرب کو، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امن کی دعوت دیتے ہوئے توحید کی، دین کی دعوت دی۔ اور اہل مکہ کی مثال ہے وہ عرب کہ جن کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہ تھا، بلکہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی جن کے لوگ رات کو چین سے سو سکتے۔ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ نامعلوم کب کوئی غارت گر، کوئی اچانک چھاپا مار دے، کوئی قتل و غارت ہو جائے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کی حدود سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کر سکے۔ اکا دکا آدمی ہی زندہ بچ کے واپس آتا، مگر نہ مار دیا جاتا یا غلام بنا لیا جاتا۔ کوئی قافلہ ایسا نہ تھا جو اطمینان سے سفر کر سکے۔ راستے میں جگہ جگہ ڈاکہ پڑنے کا خطرہ، با اثر قبائلی سردار رشوت لیتے بغیر جانے نہ دیتے، گزرنے نہ دیتے، جبکہ قریش صرف اتنا کہہ دیتے، یعنی اگر کوئی روکتا پوچھتا تو صرف اتنا کہہ دیتے کہ وہ حرم سے ہیں تو چھوڑ دیا جاتا، عزت کے ساتھ جانے دیا جاتا۔ اکیلا قریشی بھی اگر کہیں سے گزر رہا ہوتا اور کوئی حملہ آور آتا، صرف اتنا کہہ دیتا کہ حرمی، یعنی میں حرم کا ہوں، یا انا من حرم اللہ، بس یہ کافی ہو جاتا تھا۔ سنتے ہی اٹھے ہاتھ رک جاتے تھے۔ ان کا نام خوشحالی اور امن کی علامت تھا۔ یہ نسبت کیسی عزت اور حفاظت کرتی ہے، لیکن ہم اسے کیا واپس دیتے ہیں؟ ہمارے ذریعے سے کتنی دین کی نمائندگی ہوتی ہے؟ یہ ہر کوئی اپنے آپ سے ضرور پوچھ لے کہ میرے وجود سے دین کو کتنا فائدہ ہے۔ تم دین کے خادم بن جاؤ، اللہ تمہاری دنیا آخرت کو کافی ہو جائے گا، اور یہ صرف اس وقت نہیں، ہمیشہ کے لیے قاعدہ قانون ہے۔ جیسے میں نے گوش گزار کیا کہ یہ ماضی کا بھی ہے، حال کا بھی ہے، اور مستقبل کا بھی ہے۔ یہی قاعدہ اور کلیہ اور قانون ہے کہ رب کی عبادت کرو، وہ رب محافظ بن جائے گا، وہ وکیل اور کفیل بن جائے گا۔ امن عامہ دنیا کی خوشحالی کے لیے یہی قانون ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مکہ مدینہ، جہاں اسلامک احکامات امپلیمنٹیشن، قوانین کی عمل درآمدگی ہوتی ہے، اگر کہیں بھی اس وقت دنیا بھر میں اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جاتا ہے تو وہ حرمین ہیں، وہ حجاز ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہیں دنیا میں موسٹ پیسفل سٹی، کرائم فری سٹی کہا جاتا ہے، دنیا کے محفوظ ترین شہر۔ خوشحالی اور فراوانی کا بھی اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے ذریعے سے خوشحالی کا وعدہ کیا، امن کا وعدہ کیا، رزق کی فراوانی کا وعدہ کیا۔ اسی ذریعے سے دنیا میں امن و امان لایا جا سکتا ہے۔ توحید کے ساتھ، دین کے ساتھ خوشحالی فراوانی ہے، جبکہ شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ فساد فی الارض اور تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو اپنانے، اپنی عبادت کرنے اور دین پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، ہمیں حلال پاکیزہ باعزت رزق عطا فرمائے، اس میں برکت ڈالے، اور ہمارے گھروں، ہمارے معاشرے، ہمارے وطن کو، عالم اسلام کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، ہمیں خوف، فتنہ، فساد اور ہر قسم کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ الحمدللہ
تشریح کی اس کی، من جو کی، تو اس میں ایک مخمصہ کا لفظ تھا اور باقی دو لفظوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا ریپیٹ کر دیں تو آپ کی مہربانی۔
اصل میں یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوع کا ذکر کیا ہے، اور جو ہلکی پھلکی بھوک کو کہتے ہیں، بھوک کا محسوس ہونا اور محسوس ہوتے ہی کھانے کا مل جانا، یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ جبکہ جو مخمصہ ہے، مسغبہ ہے، خساسہ ہے، اس تک تو پہنچایا ہی نہیں ہے، جو شدید قحط پر بولے جاتے ہیں، شدید بھوک پر۔ اور پھر کوئی کہے کہ کئی بھوکے رہ جاتے ہیں، تو وہ میں نے ساتھ وجہ بیان کی کہ وہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو اطعمہم جوع، جوع اللہ تعالیٰ نے بھوکے کو کھلا دے، بلکہ من جو ہے، آپ کو پتہ من تبعیض کے لیے، یعنی بھوک سے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پھر مکہ والوں پر قحط بھی تو آئے تھے، افلاس کے اور فقر کے ٹائم بھی آئے تھے، وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کا نہیں کہا، من ساتھ ہے، کچھ نہ کچھ جس سے اللہ کی نافرمانی کی صورت میں غضب کی بھی ساتھ غضب کا اشارہ ہے کہ بھوک آ سکتی ہے.
جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، سمجھا.